صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گا محمد و آل محمد کا. سیاسی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، ثقافتی اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے دنیا کا پست علاقہ تھا. کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی, کوئی لا نہیں تھا, کوئی رول نہیں تھا. حتیٰ وہ جو آج کے کمزور ترین ممالک کے اندر بھی باہر حال ایک گورنمنٹ ہوتی ہے, وہاں پر ایسا نہیں تھا. اور کوئی بادشاہت نہیں تھی, سب لوگ آزاد تھے, جو کرنا چاہتے تھے کرتے تھے. سماجی اعتبار سے بدترین تقسیم ہوئی ہوئی تھی. تھوڑے سے لوگ آزاد تھے, بے تحاشا لوگ غلام تھے, اور جو غلام تھے تو ان کو کوئی حق حاصل نہیں تھا. بدترین زندگی ان لوگوں کی تھی جو غلام تھے, جانور کے برابر بھی ان کو نہیں سمجھا جاتا تھا. تعلیم کے اعتبار سے عالم یہ تھا کہ جس علاقے میں نبی تشریف لائے تھے وہاں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد 10 بھی نہیں تھی, پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. البتہ چند صفتیں ان کے اندر اچھی تھیں, بلاغت بہت اچھی تھی, شاعری بہت اچھی کرتے تھے, اور مہمان نواز سمجھے جاتے تھے, شجاع سمجھے جاتے تھے. اگر آپ اس کی اجازت دیں تو مجھے یوں احساس ہوتا ہے, آپ موافقت فرمائیں یا نہ فرمائیں, اس پہ غور فرمائیے گا, مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ ہم آج کے زمانے میں جاہلیت کی خوبیوں سے بھی محروم ہو گئے اور اس کی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں. مجھے یوں احساس ہوتا ہے. اب کہیں ہمارے پاس سینٹرل گورنمنٹ ہے, سینٹرل گورنمنٹ تو ہے ہمارے پاس, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن اگر دنیا کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہم جنگل کی زندگی میں گزار رہے ہیں. جس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. ثقافتی اعتبار سے دیکھ لیجئے, پوری دنیا کے اوپر ایک ثقافت رول کر رہی ہے, باقی ساری ثقافتیں ختم ہوتی چلی جائے, اور جو ثقافت رول کر رہی ہے وہ بدقسمتی سے تاریخ انسانیت کے اندر آنے والی اب تک کی تمام ثقافتوں میں پست ترین ثقافت کہلائی جا سکتی ہے. اس کی تشریح میں کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تمام تر ظاہر میں متمدن اور تہذیب یافتہ ہونے کے باوجود تعلیمی اعتبار سے کل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا تھا کہ بظاہر تو بہت اچھا ہے, ڈگریز ہیں ہمارے پاس, سرٹیفکیٹس ہیں, یونیورسٹیز ہیں, لیکن وہ جو اصل تعلیم ہونی چاہیے تھی جس کے ذریعے سے ہم انسان کو پہچان سکیں, وہ تعلیم ایسی باؤنڈری کے پیچھے چلی گئی ہے جہاں پر کسی کا کوئی پہنچنا ممکن نہیں رہا. نبی اکرم نے اس معاشرے کو تبدیل کیسے کیا؟ اچھا یہ سوال ہمارے لیے اہم کیوں ہے اس وقت 1400 سال کے بعد؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی کچھ تبدیلی چاہتے ہیں, کم از کم اپنے آپ کو تو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہی پڑے گا کہ اللہ کے نبی نے اس معاشرے کو جس میں تشریف لائے تھے, دنیا کا جاہل معاشرہ تھا, اس طرح کا معاشرہ تھا, اس کو تبدیل کرنے کے اندر کیا کام انجام دیا. اور یہاں سے ہم ایک اور اصطلاح حاصل کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اسلام کا تربیتی نظام کیا چیز ہے, اسلام تربیت کیسے کرتا ہے. اچھا ایک فائدہ تو ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمیں اپنی تربیت کیسے کرنی ہے, دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. بہرحال سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ان کی تربیت کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے, تو دوسرا ان کی تربیت کا مسئلہ ہوگا, اور تیسرا ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو ہم سوسائٹی کے اوپر محنت کر رہے ہیں اس میں کون سی ایسی کمی کر رہے ہیں کہ جو ہم نتیجہ چاہ رہے ہیں وہ نتیجہ ہمیں نہیں مل پا رہا. شاید میں نے یہاں آپ کی خدمت میں عرض نہ کیا ہو, ہم حساب لگاتے ہیں تو ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے ایک ایک شہر کے اندر, جیسے شہر کراچی میں تقریباً 3 سے 4 لاکھ مجالس ایک سال میں پڑھی جا رہی ہیں, 3 سے 4 لاکھ مجالس. اس کے بعد جب اس کے اثرات کو ڈھونڈتے ہیں سوسائٹی کے اندر تو اس کے اثرات ہمیں اتنے نہیں ملتے. اور میرے خیال میں آپ اپنے طور پر بھی اگر آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ نے زندگی میں کتنی مجالس سنی ہے, اور ان مجالس سے جو کچھ آپ نے سنا ہے سیکھا ہے اس کے اوپر عمل کیا ہوتا تو اب کیا ہونا چاہیے تھا ہمیں. تو سوال یہ کہ تربیت کیوں نہیں ہو پا رہی ہے, اس کو ہم تھوڑا سا ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. بس 3 عناصر ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ ہماری اپنی تربیت کیسے ہوگی, ہمارے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی, اور وہ جو ہم معاشرے کے اوپر تربیت کرنا چاہتے ہیں وہ تربیت کیسے انجام پائے گی. اسی کے ذریعے سے ہم پھر دوبارہ موضوع کی طرف آئیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جن لوگوں نے سیرت نبوی کو تھوڑا سا بھی پڑھا ہے, اور ماشاءاللہ آپ سب نے کہیں نہ کہیں سیرت نبوی کو کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا ہے, تو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی جبر اور تشدد کو دین سکھانے یا قبول کروانے کے لیے استعمال نہیں کیا, کہیں جبر و تشدد نہیں ہوا. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی جس 11 سال تک تقریباً مدینہ میں تشریف فرما رہے, اس دوران میں کبھی پولیس بھی نہیں بنائی, وہ بھی آپ کو معلوم ہے کس کی بنائی گئی، آج تک ہم جیل میں. اور فوج کا بھی کوئی تصور نہیں تھا. عجیب بات یہ ہے، ہم ایک ایسے علاقے کی بات کر رہے ہیں جہاں 10 سال کی مدت میں تقریباً 70 دفعہ جنگ ہوئی ہے، 70 مرتبہ جنگ ہوئی ہے مدینہ کے اندر تقریباً، اور اس کے باوجود فوج کا کوئی تصور نہیں تھا. اچھا یہ فوج پھر بنتی کیسے تھی؟ یہاں پر وہ فرق آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے جو میں ابھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ خیر میں کامیاب ہو جاؤں، کہ جو ہم دین کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ اور وہ جو دین ہمیں سکھا چکا ہے اس میں کتنا فرق ہے. تھوڑا سا فوج کے عنوان پر کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں فوج کیسی تھی، تو ہمیں سمجھ میں آئے گی تربیت کس قسم کی ہوئی بھی تھی. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. فوج کوئی سرکاری فوج نہیں تھی اس زمانے میں، ہمیشہ فوج والنٹیئرز کی بنتی تھی، والنٹیئرز کی فوج بنتی تھی. ایک حساب سے تو یہ والنٹیئرز تھے، یعنی مثال کے طور پر کوئی ان کو جبر نہیں کرتا تھا کہ آپ شہر سے نکلیں اور جائیں اور والنٹیئر ہو جائیں، فوج کے اندر شرکت کریں. لیکن دوسری طرف سے آیات کریمہ ان افراد کی مذمت میں اتنی زیادہ تھی جو جنگ میں نہ جائیں. اللہ کے نبی پکارے اور کوئی جنگ میں نہ جائے، اس کی مذمت میں سینکڑوں آیات آپ ڈھونڈ لیں گے جن میں اشارتاً کنایتاً صراحتاً اس بات کی طرف بیان ہوا ہوا. اچھا ہوتا کیا تھا بھائی کہ کوئی خطرہ اللہ کے نبی نے احساس کیا اور انہوں نے معاشرے میں اعلان کیا کہ ہمیں دشمن کے خطرے کا سامنا ہے. جو لوگ جنگ میں شرکت کرنا چاہ رہے ہیں، جہاد میں شرکت کرنا چاہ رہے ہیں، میرا حکم ہے کہ وہ لوگ آ جائیں. البتہ اللہ کے نبی کی طرف سے حکم ہوتا تھا لیکن جبر کسی کے اوپر نہیں کرتے تھے. مذمت تھی ان لوگوں کی جو عذر پیش کر رہے ہیں، قرآن ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا. اچھا کس قسم کے عذر کو قبول نہیں کیا جاتا تھا وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج گرمی بہت زیادہ ہے لہذا ہم جنگ میں نہیں جائیں گے. ان سے کہہ دو کہ جہنم کی گرمی اس گرمی سے زیادہ ہوگی، میں جہنم میں ڈال دوں گا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نبی آپ سے کہتے ہیں آج ہماری فصل کھڑی ہے ہم نہیں آ پائیں گے. ان سے کہہ دو کہ سب کچھ برباد ہو جائے گا. اچھا مثلا کوئی یہ کہتا تھا چونکہ میرے بیوی بچے ہیں لہذا میں نہیں جا سکوں گا. اللہ فرماتا تھا اگر تمہارے بیوی بچے، تمہاری مال، تمہارا کاروبار اللہ سے زیادہ تمہارے دل میں محبت رکھتا ہے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. قرآن کریم کی آیات ہے سورۃ توبہ کے اندر. اچھا احسان محترم تھوڑا سا غور فرمائیے گا، ہمارے پاس دین کے سلسلے میں کام نہ کرنے کے عذر کیا ہوتے ہیں؟ یہی تو ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں معقول مقبول عذر ہے. بھئی اگر میں آپ سے ایک کام کہوں، نہیں میں اپنے آپ کو غلط طرف رکھ لیتا ہوں، آپ مجھ سے ایک کام کہیں گے بھئی آپ دین کے نام پہ ایک کام کریں، اور میں آپ سے کہوں کہ بھئی میری جاب 5 بجے ختم ہوتی ہے، میں اس سے پہلے کر ہی نہیں سکتا، یہ آپ کے نزدیک ایکسپٹیڈ ہے یا ان ایکسپٹیڈ ہے؟ دیکھو صحیح عذر ہے، جاب میں نہیں کر سکتا، ختم ہو گیا معاملہ. اچھا اگر میرا بزنس ہے اور آپ مجھے ایک جگہ پہ بھیجنا چاہ رہے ہیں ایک مہینے کے لیے، اگر میں چلا گیا تو میرا بزنس ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی جنگ پہ بلا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہماری فصل کھڑی ہوئی ہے، اگر آپ ابھی بھیج دیں گے تو اس فصل کا کیا ہوگا؟ کوئی کاٹنے والا نہیں ہے. اللہ نے کہا نہیں، غلط کام ہے، جب خدا تمہیں پکارے تو تمہیں جانا پڑے گا. اب آپ سمجھ رہے ہیں ہماری ثقافتوں کا فرق کتنا ہو گیا. اس کو میں کہہ رہا ہوں ہماری ویلیوز چینج ہو گئی ہیں، اور یہ سب اتنے تدریجن انجام پایا، اتنے آہستہ آہستہ انجام پایا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہم دین کی ان ویلیوز سے باہر آ چکے ہیں، ہم اس ڈھانچے میں ڈھل گئے جس میں وہ ڈھالنا چاہ رہے تھے. اب سوال یہاں پر ہے، اللہ کے نبی نے تربیت کیسے کی؟ سب سے امپورٹنٹ کام یہی سمجھ میں آتا ہے مجھے اس وقت، کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے وہ تربیت کیسے کرتے تھے. تربیت جبر سے نہیں کرتے تھے، تربیت میں تشدد نہیں دکھاتے تھے، تربیت میں ایک کام کرتے تھے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، اب یہ خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک سادہ سا کام یہ کرتے تھے کہ وہ کچھ حقائق کو، کچھ ریالٹیز کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، ان ریالٹیز کو لوگ قبول کر لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، اس پر یقین لے آتے تھے. جیسے ان ریالٹیز پر یقین لاتے تھے ان کی تربیت خود بخود حاصل ہو جاتی تھی. میں ابھی ایک مثال صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت سادہ سی مثال. مثلا ہم لوگ کتنا سمجھائیں اپنے بچوں کو کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا ہے, جھوٹ بولیں گے تو بہت برا ہوگا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں بہرحال پھر بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہو ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ سمجھانے کے باوجود بھی. تو اگر ایک حقیقت کھل جائے, مثال میں اس طرح سے عرض کرتا ہوں, میں کہتا ہوں فرض کریں ایسا کوئی نظام بن جائے کہ جیسے ہی کوئی جھوٹ بولے اس کے سر میں آگ لگ جائے, یوں سوچ لیں جیسے ہی کوئی جھوٹ بولے اس کے بالوں میں آگ لگ جائے, سر میں آگ لگ جائے, صحیح. اب وہ جھوٹ بولے گا, میں ابھی ایک مارجن رکھ لیتا ہوں, میں کہتا ہوں ایک دفعہ بولے گا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے, بولے گا ایک دفعہ, اس کو یقین نہیں آئے گا نا بھائی واقعی لگے گی نہیں لگے, سوچ رہا ہوگا کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ لگتی ہو. تو ایک دفعہ بولے گا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ واقعی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی, لیکن اگر اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں لگ رہی ہے, اب میرا اپنے خیال ہے کہ یہ نہیں بولے گا. اچھا اب ہمارے کام میں اور اس مثال میں مشکل کیا ہے, ہم کہہ رہے ہیں آگ لگ رہی ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں آگ لگ رہی ہے, لیکن وہ آگ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. ساری مشکل یہاں پر ہے. اللہ کے نبی کچھ ایسا کرتے تھے کہ لوگوں کو ان ریالٹیز پر یقین ہو جایا کرتا تھا, جیسے ان ریالٹیز پر یقین ہو جایا کرتا تھا ان حقیقتوں کو پہچان لیا کرتے تھے, اس کے بعد اطاعت کرنا انتہائی آسان ہو جاتا تھا, اس کے بعد فرما بردار بن جایا کرتے تھے. اب جو ہمیں کرنا ہوگا وہ کیا کرنا ہوگا, وہ یہ کہ ہمیں ان ریالٹیز پر کسی طریقے سے یقین تک پہنچنا ہوگا. آپ کہیں گے ہم پہنچے ہوئے, میں بھی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس مثال کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کریں گے آیا واقعا ہمارا ان ریالٹیز پر یقین ہے یا نہیں ہے, اس سے ہماری تربیت ہونی ہے. موضوع سے ہمارا تعلق کیا ہے, ہم انسان کو پہچاننا چاہتے ہیں اور پھر کربلا سے متصل کر کے سیکھنا چاہتے ہیں کہ اس انسان کی عظمت کو کربلا نے کیا بیان کیا. اب پہلے مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, درود بھیجے محمد والے محمد. میں ایک زمانے میں ٹیوشن پڑھا کرتا تھا, جب میں کلاس نائن یا ٹینتھ پہ تھا, ٹینتھ میرے خیال, تو اس زمانے میں ہماری ٹیچر نے یہ مثال دی تھی. بس قسمتی سے وہ ٹیوٹر ٹیچر وہ اسلام پہ بہت زیادہ یقین نہیں رکھتے تھے اور ہم سے کہتے تھے کہ تم مسلمان جو کہہ رہے ہو تم لوگوں کو بھی یقین نہیں ہے. کن ریالٹیز پر؟ خدا پر, قیامت پر. کہتے تھے تم لوگوں کو یقین نہیں ہے. ہم کہتے تھے بھائی ہمیں یقین ہے, کیسی بات نہیں, ہم مسلمان ہمیں یقین ہے. کہتے تھے اچھا پھر یہ بتاؤ اس طرح, پھر وہ مثال یہ دیتے تھے, میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. کہتے تھے بھائی فرض کرو تمہیں, ہم لوگ کراچی میں ہوتے تھے, کہتے تھے کراچی سے تمہیں اسلام آباد جانا ہے, دو گھنٹے جاؤ جہاز سے چلے جاؤ, دو گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے, بس سے جاؤ گے, بائی روڈ جاؤ گے, 24 گھنٹے لگیں گے, مٹی بھی ہوگی, گرمی بھی ہوگی, سب جھیلنا پڑے گا. کس سے جاؤ گے, جہاز سے جاؤ گے یا بس سے جاؤ گے؟ گھر کہتے جہاز سے جائیں گے, دو گھنٹے میں پہنچ جائیں گے, مزے مزے میں, کوئی تکلیف نہیں, زحمت نہیں. جب اس کی بات کہتے تھے اب تھوڑا اس کے اندر ایڈ کر دوں, اور وہ کیا ہے, جو جہاز پہ جائے گا وہ راولپنڈی پہنچ کر 2 سال تک بازار کے فٹ پاتھ پہ رہے گا, اور جو بس سے جائے گا روڈ سے جائے گا 24 گھنٹے وقت لگائے گا, گرمی مصیبت سب کچھ جھیلے گا, لیکن پھر 2 سال تک 5-star ہوٹل میں ٹھہرے گا. اب کس پہ جاؤ گے؟ تو ہم کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے اب تو ظاہر ہے کہ بس میں جائیں گے, اب جہاز میں کیوں جائیں گے؟ 2 گھنٹے کے مزے لے کر 2 سال تک کون بے وقوف انسان فٹ پاتھ کے اوپر رہنا پسند کرے گا؟ تو کہتے تھے جہاز میں جاؤ نا. کہتے نہیں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ 2 گھنٹے کا مزہ ہے. کہتے تھے تم تو کہہ رہے تھے کہ قیامت میں ہمیشہ جنت میں رہو گے, پھر دنیا کی 50 سال تکلیف کیوں نہیں جھیل لیتے, پھر کیوں بات بات پہ اپنے خدا کی نافرمانی کرتے؟ اگر تمہیں خدا پہ یقین ہے, اگر قیامت پہ یقین ہے, تو تم نافرمان کیوں پھر؟ اتنی بات ان کی ماننی پڑے گی کہ ہمیں اس حد کا یقین نہیں ہے. واقعی یقین ہو جائے کوئی نافرمانی نہیں کرے گا, کوئی دیوانہ تھوڑی ہے بھائی. اگر یہاں پہ گناہ کرے گا کتنے دن مزے لے لے گا, انتہا سوچ لیتے ہیں 60 سال مزے لے لے گا, البتہ ایسا بھی نہیں ہوگا، 60 سال بھی مزے نہیں لے پائے گا، لیکن اگر 60 سال مزے لے بھی لیے اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہمارے اصول کے تحت وہ مرے گا، مرنے کے بعد برزخ میں جائے گا، برزخ سے نکلنے کے بعد محشر میں جائے گا، محشر میں سوال جواب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت یا جہنم میں جائے گا۔ تو اگر 60 سال اس نے مزے لے بھی لیے اور اینڈ میں جا کر برزخ میں بھی عذاب اٹھانا پڑا اور جہنم میں بھی عذاب اٹھانا پڑا، تو یہ بیوقوف گناہ کر کیوں رہا ہے؟ صرف ایک مشکل ہے ہماری، ہمیں یقین نہیں آیا ابھی یقین نہیں آیا۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اسلام کا تربیتی نظام ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کا تربیتی نظام یہ کہہ رہا ہے جن حقیقتوں کو تم زبان سے کہہ رہے ہو ان پہ یقین کرو، اگر یقین کر لو گے تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ اچھا، اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ یہ اگلا اسٹیپ ہو جائے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ میں آ گیا اگر خدا پہ یقین کر لیں، قیامت پہ یقین کر لیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہمیں اپنے کام کو کرنے میں آسانی ہو جائے گی، لیکن اس کے اوپر یقین کیسے حاصل کریں؟ اس کے لیے بھی ایک دو پوائنٹ عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد والے والے، کبھی کبھی دل چاہتا ہے پوزیشن تبدیل کر لی جائے۔ واقع آپ شاید اس وقت احساس نہیں کر پا رہے ہوں گے، یہ جو اسپاٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ بالکل ایسے لگی ہیں جیسے کسی آدمی کو ٹارچر کر کے کچھ اعترافات لینے، اور مجھے آپ کا کچھ نظر نہیں آ پا رہا، اتنی زبردست یہ ٹارچر لائٹ لگی ہوئی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے ساتھ ہوگا کیا، اور اتنی ہائٹ کے اوپر ہے کہ اس کو تبدیل بھی نہیں کر پائیں گے ہم۔ اللہ سے نصرت طلب کرتے ہیں، درود بھیجے گا محمد والے والے، سوال یہ تھا کہ ہم یقین کیسے حاصل کریں۔ کچھ لوگوں کو یقین خدا تعالیٰ عجیب طریقے سے دلا دیتا ہے، جیسے ہی انسان کے اندر یقین آتا ہے بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ سے کبھی ایک سوال پوچھے گا، ظاہر ہم لوگ کربلا کے معتقد ہیں، ہم بچپن سے کربلا کو جانتے ہیں، کم از کم ظاہری طور پر جتنا ہم نے سنا ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی سے، کبھی کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا کہ اصحاب سید الشہداء میں سے کوئی موت سے ڈرا ہو، نہیں سنا۔ یہ لوگ موت سے کیوں نہیں ڈرتے؟ بھئی عام انسان موت سے ڈرتا ہے۔ ابھی اگر ہم آپ کے سامنے کہہ دیں، مثلا موت کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں، تو مجھے یاد ہے پاکستان میں نے ایک جگہ کے اوپر موت کے بارے میں مجلس پڑھی، بعد میں ایک صاحب نے نامی گرامی ہے، میں آپ نام لوں تو شاید بہت سارے لوگ جان جائیں گے، نزدیک ہے، کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ اللہ کا واسطہ موت کے بارے میں مت پڑھا کر۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں طبیعت میں خلجان ہونے لگتا ہے، طبیعت بگڑنے لگتی ہے، لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں موت سے، موت کا تصور لوگوں کو تھکا دیتا ہے۔ لیکن جب ہم سید الشہداء کے صاحب کی طرف جاتے ہیں، قطعاً موت سے نہیں ڈرتے۔ کیوں موت سے نہیں ڈرتے؟ ان کے اوپر ایک لطف ہوا ہے۔ کیا لطف ہوا ان کے اوپر؟ ان کو سید الشہداء نے موت کے بعد کی تمام مراحل اپنے ہاتھ سے دکھا دیا۔ مشہور و معروف روایت ہے، سب نے سنی ہے، بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سید الشہداء نے شب عاشور ایک ایک صحابی کو دکھا دیا تھا، تم یہاں گرو گے، اور جب گرو گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ایک لطف خدا ہے، کسی کو یہ پتا چل جائے میرے کام کی اصلی تاثیر کیا ہے، کسی کو یہ پتا چل جائے، یہ یقین حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں دل کا راستہ۔ یہ دل کا راستہ ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے دو میں سے ایک کام ہو سکتے ہیں، یا تو انسان اپنے آپ کو اتنا پیوریفائی کر لیتا ہے، اتنا پاکیزہ کر لیتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر ریفلیکٹ کر دیتا ہے جو حقائق اس نے بعد میں دیکھ لیں، یا کوئی اور بہت پاکیزہ اس کی مدد کر دیتا ہے اور اس کو دکھا دیتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے متعدد مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ اس کام کو انجام دیا ہے۔ کئی مشہور اور معروف روایات میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر سکتا ہوں، شب عاشور کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، جس میں سید الشہداء نے لوگوں کے سامنے برملا اظہار کر دیا کہ تم یہاں بھی گرو گے، تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ اچھا، اب اس کو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اب کیا یہ موت سے ڈرے گا؟ نہیں, اب یہ موت سے ڈرے گا, اب یہ موت کے لیے لپک کے آگے جائے گا. اور ایک مشہور جملہ موجود ہے, سید الشہداء کے اصحاب نے حملہ کیا ایک موقع کے اوپر, سید الشہداء نے دیکھا کہ اگر میرا لشکر اتنی تیزی سے حملہ کرتا رہے گا تو فوراً ختم ہو جائے گا. تو اپنے لشکر کو خطاب کر کے کہا, اے اہل کرامت لوگو, موت کے بارے میں تھوڑا صبر کرو, اتنی جلدی موت کی طرف مت جاؤ, صبر کرو. یعنی موت پر صبر نہیں کرو, موت کی طرف بڑھنے میں اتنی جلدی مت دکھاؤ, اس میں تھوڑا صبر کرو. کیوں اتنے بےتاب ہوتے ہو؟ مقامات دیکھ چکے تھے, ان مقامات کے لیے بےتاب ہو رہے تھے کہ ہمیں فوراً اس جگہ پہنچنا ہے, اس کے لیے جلدی جلدی موت کی طرف جا رہے تھے. تو سید الشہداء نے کہا, تھوڑا صبر کرو, اتنی تیزی کیوں دکھا رہے ہو؟ یہ کسی کے ساتھ ہو سکے تو یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ بھائی کوئی کسی کو بتا دے. اچھا, یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ تقریباً اس پہ لگتا ہے کہ شاید صحیح ہے یہ قانون, البتہ 100% نہیں کہہ پاؤں گا ابھی. تقریباً ہر شخص اپنی زندگی میں, چاہے خواب میں چاہے جاگتے ہوئے, کبھی نہ کبھی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. ہر شخص تقریباً کبھی نہ کبھی دیکھ لیتا ہے, میں موت ہے کیا, کبھی سوتے میں, خواب میں کبھی دیکھتا ہے کہ مثلا میں مر گیا, اور اس بات کو احساس کرتا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے تربیت کا, اس میں لوگوں کو سکھاتا ہے کہ بھائی تم موت سے سیکھنے کی کوشش کرو. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک طریقہ کار یہ طریقہ کار, کوئی کسی کو سکھا دے کہ تمہیں موت کے بعد یہ نصیب ہوگا, تم اس کو دیکھ لیتے ہو. اچھا, ایک اور طریقہ کار بھی ہے, وہ نسبتاً کم درجے کا ہے, وہ تو بہت اعلیٰ پائی کی بات ہوگی کہ کوئی اس در تک پہنچ جائے. نسبتاً کم درجے کا کیا ہے, اللہ کے نبی نے مختلف طریقوں سے لوگوں کو سکھایا ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, طریقوں سے سکھایا ہے کہ تم کائنات کی حقیقت کو کس طرح سے دیکھو. چاند چھوٹ گئی, درود بھیجے محمد والے. پردے کا درود بھیجے گا محمد والے. اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کوئی پرندہ بھون کر اس کا گوشت اللہ کے نبی کو ہدیہ کیا. نبی کی کوئی زوجہ تھی جن کے گھر پہ وہ آیا تھا, اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ اس میں سے صدقہ کیجئے گا. اور جب اللہ کے نبی واپس آئے, پوچھا آپ نے صدقہ کیا, انہوں نے کہا صدقہ کر دیا ہے اور کچھ رہ گیا ہے. اللہ کے نبی نے سادہ سا جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا جو صدقہ کیا ہے وہ رہ گیا ہے, باقی یہ ختم ہو جائے. آپ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جو آپ نے اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ رہ جائے گا, اور جو آپ کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. شہزادی ایک تاریخ میں کردار ہے, شاعر بھی تھے, حکایت کہتے تھے. تو ایک حکایت کہی انہوں نے, انہوں نے ایک حکایت کہی, اس میں بتایا کہ ایک صاحب کوئی دریا سفر کر رہا تھا کشتی میں, تو ایک آدمی کشتی میں بیٹھا ہوا تھا, بہت ڈر رہا تھا, بہت زیادہ ڈر رہا تھا, پریشان ہوتا, چیخ رہا چلا رہا تھا. تو لوگوں نے پوچھا, بھائی کیوں پریشان ہو رہے؟ کہنے لگا, مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے, پانی سے ڈر لگتا ہے. اور وہ سب اس کو سمجھا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا, ہم بھی تو بیٹھے ہیں. وہ چیخ رہا چلا رہا ہے, سب کے لیے زندگی مشکل کی ہوئی ہے. ایک آدمی نے کہا, میرے پاس علاج ہے. تو انہوں نے کہا, کیا علاج ہے؟ کہنے لگا, اس کو پانی میں ڈال دیں. پانی میں ڈال دیا, پانی سے میں ڈال دیا تو ابا اس نے ہاتھ پاؤں مارے کہ زمین نکالو یہاں سے, اس کو نکالا, اس کے بعد کشتیاں بٹھا دیا, بالکل سر کر کے بیٹھ گیا. لوگوں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہوا, کہنے لگے اس کو بڑی مصیبت میں ڈال دیا نا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ کشتی میں جگہ بہت اچھی ہے. اب مائک بند ہونے کے بعد سمجھ میں آیا کہ بھائی وہ لائٹ جلتی ہے تو مسئلہ نہیں, برداشت ہو جائے. اللہ انشاءاللہ باقی کام آسان کر دے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور ہم سلسلہ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کچھ حقائق اگر سمجھ میں آ جائیں تو انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اچھا اگر حقائق سمجھ میں نہیں آئے تو ہر چیز مشکل ہوتی ہے. خدا نمدار فرماتا ہے نماز انہا لکبیرتن الا علی الخاشعین, یہ دور کا نماز بہت سخت ہو جاتی ہے انسان کے لیے, مگر وہ جن کے دلوں کے اندر خشوع ان کے لیے کام آسان ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کام آسان کیسے ہو جائے گا. آسان اس وقت ہوگا جب حقیقت نظر آئے گی. حقیقت کیسے نظر آتی ہے, اب کی خدمت میں عرض ہوا, کبھی کوئی دکھا دیتا ہے جو بہت بلند مرتبہ ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے, یقین آ جاتا ہے. اللہ کے نبی کا ایک واقعہ عرض ہوا, اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جو تم نے صدقہ کر دیا ہے وہ بچ گیا ہے, باقی سب کا سب یہ ختم ہو جائے. قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا. ٹھیک, اچھا اب اس پہ یقین ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے, اس پر یقین حاصل ہو جائے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے تجربے کر, چھوٹے چھوٹے تجربے کر, ہمیں اپنے تجربوں سے سیکھنا ہوگا. جب اپنی زندگی کے اندر تجربے کریں گے آہستہ آہستہ تجربے کر کر کے ہمیں یہ پتا چلنا شروع ہو جائے گا کہ ہماری زندگی کس طرف بڑھ رہی ہے. اللہ نے ہمارے ساتھ جو بہت بڑی ایک نعمت رکھی ہے وہ کربلا کی سعادت ہمیں نصیب کر دی. کربلا کے کرداروں کے اوپر غور کریں, کربلا کے اندر جو عظمت سکھائی جا رہی ہے اس کے اوپر غور کریں, جہاں کربلا ہمیں لے کر جانا چاہتی ہے اس کے اوپر غور کریں. ایک آسان طریقے کا اور بھی ہو سکتا ہے, اپنے آپ کو کربلا کے کسی بھی کردار کی جگہ رکھ کے دیکھیں مجھ میں کیا کمی ہو رہی ہے. البتہ یہ بہت بڑی بات ہے, ظاہر کربلا کے اندر جو کردار ہیں وہ پوری انسانیت کے منتخب ترین کردار ہے, وہ دنیا کے اندر ایسے ملنا ناممکن ہے. جیسے کہ سید الشہداء نے خود فرمایا کہ جو اللہ نے اصحاب مجھے نصیب کیے کسی کو نصیب نہیں. لیکن سیکھنے کی خاطر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی مقام میں رکھیں اور اس مقام میں رکھ کر اپنے آپ کو دیکھیں, اگر میں یہاں پر آ جاؤں اب میرے کردار میں کیا ہونا چاہیے, میں کس طریقے سے اپنے کام کو پورا کر سکوں گا. اور خاص کر انسان محترم میں اور آپ, کیوں خاص کر میں اور آپ, اس کی وجہ یہ کہ ہم اور آپ ایک امام کے منتظر ہیں. میں کہتا ہوں شیعت کا ایک ماضی ہے, شیعت جو کچھ بھی ہے کربلا سے نکل رہی ہے. ہم سید الشہداء کے ماننے والے وہاں سے اپنی شناخت کو حاصل کر, اور ایک جگہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں دوبارہ عرض کرتا ہوں, وہ یہ کہ مجھے تقریباً یقین ہو گیا ہے کہ ہم قوم نہیں ہیں جو کربلا کو مناتے ہوں, بلکہ کربلا وہ ہے جو ہمیں قوم بنا رہا ہوتا ہے. کربلا نے ہمیں بنا, ہمیں سیکھنا ہوگا کربلا نے ہمیں کیا سکھانا ہے, پھر ہمیں لے کے آگے بڑھنا ہوگا. اور جب ہم کربلا سے سیکھنے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک مستقبل نظر آ رہا ہوتا ہے, اور مستقبل کیا ہے, وہ یہ کہ زمین کے اوپر ناانصافی ہوئی ہے, اللہ یقیناً کسی کو بھیجے گا جو زمین پر عدل و انصاف برپا کرے. کربلا کے خون سے سید الشہداء بہا ہے, آیا پروردگار عالم اس خون کا انتقام کبھی نہیں لے گا. کربلا میں ناانصافی ہوئی ہے اہل بیت تعالیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اس دنیا نے ان کے ساتھ غدر کیا ہے, بغاوت کی ہے. آیا کبھی ایسا دور نہیں آئے گا جب پرچم اہل بیت اثار پوری دنیا کے اوپر لہرائے؟ خدا ہمیں یقین دلاتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے قطعاً ایسا ہوگا, پرچم خدا, پرچم دین, اور وہ سب کا سب ایک امام کے زمانے میں ہوگا جس کا ہم انتظار کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مجھے اور آپ کو ماضی سے سیکھنا ہے، کربلا سے سیکھنا ہے، اور ایک مستقبل کی طرف بڑھنا ہے. اور مستقبل کیا ہے؟ وہ امام وقت سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کا ظہور مقدس. ہمیں یہاں سے سیکھ کر وہاں بڑھنا ہے. اب مسلسل ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا، وہ جو ہم نے کربلا سے سیکھا ہے وہ کیا سیکھا ہے جس کو لے کر ہم امام زمانہ علیہ السلام کی طرف بڑھ سکتے ہیں، پھر ان کی خدمت پہ پہنچ سکتے ہیں. اب کربلا سے ہم بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. کربلا نے ہر انسانی کردار کے لیے ایک معیار معین کر دیا. جو رہبر ہیں ان کے لیے ایک معیار رکھا ہے، جو نصرت کرنے والے ہیں جن کو ہم ناصر تعبیر کرتے ہیں ان کے لیے ایک معیار رکھا ہے، جو ہمدرد ہیں جن کے دل جڑے ہوئے ہیں، خود زمین کے اوپر نہیں تھے کہیں اور تھے، ان کے لیے ایک اور کردار رکھا. آپ اور میں کیا دعا کر رہے ہیں اپنی نمازوں کے اندر؟ آپ اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے خدایا اس امام کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ ہم ان کی نصرت کر سکیں. اس کا مطلب ہے میں اور آپ آوان و انصار بننے کی تمنا کر رہے ہیں. اگر آوان و انصار بننے کی تمنا کر رہے ہیں، کربلا نے اس کے لیے ایک معیار رکھ چھوڑا. آپ کو اور ہمیں یقیناً دیکھنا پڑے گا کربلا کا وہ معیار نصرت کے لیے کیا معیار ہے. ایک اور واقعے کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں معیار عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کربلا کی داستان میں ایک موقع، ایک عجیب موقع بھی ہے. ایک شخص ہے جس کی طرف سید الشہداء نے ایک پیغام لانے والا بھیجا. وہ پیغام لے کر آیا، اس شخص کو پیغام دیا کہ سید الشہداء کو طلب کر رہے ہیں. اس شخص گریز کرتا ہے، نہیں جاتا سید الشہداء کی طرف. اگلے موقع پر سید الشہداء خود تشریف لاتے ہیں، خود سید الشہداء اس کے دروازے تک آتے ہیں، خیمے تک تشریف لاتے ہیں. خیمے تک آنے کے بعد اس سے کہتے ہیں تم نے زندگی گزار لی ہے، نامی گرامی انسان ہے، بہادر انسان سمجھا جاتا تھا اپنے دور پر، کہا تم نے زندگی گزار لی ہے، اب تم دین کے راستے میں ہمارے کام اور اس لشکر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. پوری بات سن لیتا ہے اور اس کے بعد سید الشہداء سے چند جملات کہتا ہے جو تاریخ کے اندر منقول ہیں، بیان ہو گئے، مختل کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، نفس المحموم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. شیخ عباس کو بھی کہتا ہے کہ جو آپ طلب کر رہے ہیں وہ میں نہیں دے سکوں گا، جو آپ طلب کر رہے ہیں وہ میں نہیں دے سکوں گا، لیکن میں دنیا کا تیز رفتار ترین گھوڑا اور دنیا کی سب سے اچھی شمشیر آپ کی راہ میں ہدیہ کر سکتا ہوں. اچھا سید الشہداء کیا طلب کر رہے ہیں؟ عظمت انسان پہ بات ہو رہی ہے، انسان کی کردار کے اوپر بات ہو رہی ہے، انسان کو کہاں پہ پہنچنا چاہیے. سید الشہداء کیا طلب کر رہے ہیں؟ سید الشہداء کربلا کے میدان میں جان سے کم کوئی چیز طلب نہیں کر رہا ہے، جان چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ پہلے دن سے پتا ہے کہ سب نے شہید ہو جانا. اس نے کہا جو آپ طلب کر رہے ہیں وہ میں نہیں دے سکتا، میں جان نہیں دے سکتا، میں کیا کروں گا؟ کہا میں ایک گھوڑا دوں گا، عرب کا تیز ترین گھوڑا، ایک شمشیر دوں گا، پوری دنیا عرب کے اندر اس سے اچھی شمشیر کوئی نہیں ہے. بتاتا ہے اتنی مہنگی شمشیر ہے، اتنا مہنگا اس کے اوپر زہر لگایا گیا ہے، جس کو اگر ذرا سا زخم بھی لگ جائے وہ نہیں بچے گا. یہ دو چیزیں میں آپ کے راستے کے لیے ہدیہ کرتا ہوں. سید الشہداء نے فرمایا نہ ہمیں تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں تمہاری شمشیر چاہیے. اگر تم اس راہ میں جان دے کر سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک موقع ایسا آتا ہے دین کے اندر جب یہ سارے ہیلے بہانے ختم ہو جاتے ہیں، صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، آئے جان دے سکتے ہیں، بس یہ عنصر باقی رہ جاتا ہے. اور ایک مشکل جو ہم لوگوں کے ساتھ ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے بنائے ہوئے ذہنیت اور عذر کے اندر محصور ہو گئے. میں آپ کی خدمت میں مسلسل دو تین دن سے کوشش کر رہا ہوں، یہ عرض کروں کہ جو پیٹرنز ہم نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی بہت ضروری نہیں ہے کہ یہ پیٹرنز واقعی وہ پیٹرنز ہوں جو اہل بیت کے ہمیں دیے. وہ بار بار ہمیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا. اس واقعے کے اندر بھی ایسا ہی، وہ شخص یہ سمجھ رہا ہے میں شمشیر دے دوں گا میں گھوڑا دے دوں گا معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا, اللہ کے وہ نمائندے فرما رہے ہیں تمہیں جان دینی پڑے گی. اور بس اختتام پہ کرتے تھے آج کی اس گفتگو کو, وہ یہ کہ احسان محترم اپنے آپ سے سوال کیجیے گا. ایک دو دن سے میں آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز کہنے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ گھر جا کے کر سکیں. اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ سے خدمت میں عرض کیا تھا پہلی محرم کو کہ کوئی ایک برائی اپنی سید الشہداء کے نام پر چھوڑنے کی کوشش کیجیے. دس دن آپ کے پاس ہیں, اتنی محنت کر لیجیے گا کہ دسویں دن انشاءاللہ آپ کی اور میری اذان اہل بیت اثار کے در پر قبول ہو جائے انشاءاللہ. پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنی عادتوں میں سے کوئی ایک عادت ایسی چھوڑنے کی کوشش کر لیجیے گا جس کو اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ کہہ سکیں کہ جو میرے اطراف میں مخلص لوگ ہیں وہ مجھے زیادہ بہتر انسان پائیں گے اگر میں اس عادت کو چھوڑ دیتا ہوں. اور اس میں اضافہ کرتے ہوئے ایک بات آپ سے اور عرض کروں گا آج, کیونکہ بات قربانی کے اوپر آئی ہے, مجھے کہ ایک وقت آتا ہے جب دین قربانی طلب کر رہا ہوتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا قربانی دینی. اپنے مولا سے ہر روز کہیں نہ کہیں توسل کی عادت ضرور بنا لیجیے. مجھے بار بار یہ عرض کرنا پڑتا ہے تاکہ دوستوں کو اعتماد دلا سکوں کہ میں اس فیلڈ کے اندر کافی عرصے سے ہوں. مجھے 27 سال ہو گئے دینی طالب علم بنے. اس 27 سال میں میں نے بہت سارے تجربے دوسروں سے لیے, بہت سارے تجربے خود اپنے اوپر کیے, اور ان تجربوں کے نتیجے میں کچھ قوانین کو سیکھا ہے. میرے باتوں کو بتانا پڑ رہا ہے کہ کچھ قوانین ہیں یہاں پر. ان قوانین میں سے ایک قانون یہ سمجھ میں آتا ہے, اگر کوئی شخص ہر روز سید الشہداء سے نصرت طلب کرے وہ شخص منحرف نہیں ہوگا, کبھی منحرف نہیں ہوگا. صرف ایک کام کرے, ہر روز سید الشہداء سے نصرت طلب کرے. اچھا ہر روز سید الشہداء سے نصرت کیسے طلب کرے؟ ایک آسان راستہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اپنی زندگی کے دستور میں سے زندگی کے شیڈیول میں سے ہی بنا لے, ہر روز سید الشہداء کی کوئی ایک زیارت ضرور پڑھ لے. بس متعدد زیارات ہیں سید الشہداء کی, بھائی زیارت واسعہ ہے ہمارے پاس, زیارت اربعین ہے چہلوں کے دن کی زیارت ہے, زیارت عاشورہ ہے ہمارے پاس, اسی طرح اور زیارات ہیں کہ جو تمام اہل بیت کے نام پر ہے, مثلا زیارت جامع کبیر ہے, زیارت امین اللہ ہے, بہت ساری زیارتیں. خاص کر سید الشہداء کی جو زیارت ہیں, زیارت وارثہ, زیارت اربعین, زیارت عاشورہ, ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں. ہر روز ایک وقت معین کر لیں, اس ٹائم پہ پڑھوں گا. یہ میں اپنی طرف سے ریکمینڈ کر رہا ہوں, اپنے لیے ایک وقت طے کر لیں اس ٹائم پہ پڑھوں گا. اگر نہ پڑھ سکے تب بھی کوئی بات نہیں, قضا نہ ہونے دے کسی دن کی, سونے سے پہلے پڑھ لیں. اپنے لیے طے کر لے کہ میں ہر روز سید الشہداء کی ایک زیارت ضرور پڑھوں گا. میں مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں یہ شخص ممکن ہے ترقی کے راستے میں رک جائے لیکن نیچے نہیں گرے گا, سید الشہداء تھام لیں گے. ان حسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا. اچھا اگر اس سے آگے کوئی اور کوئی کچھ کرنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ زیارت ناحیہ کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد. زیارت ناحیہ میں امام وقت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا اے میرے جد امجد, میں صبح شام آپ کی یاد میں خون کے آنسو روتا ہوں. زیارت ناحیہ وقت کے امام کی زیارت ہے کہ انہوں نے اپنے جد امجد کے لیے ارشاد فرمائی. کبھی موقع ملے کسی کتاب میں سے انٹرنیٹ وغیرہ پہ سے زیارت ناحیہ پڑھ لیجیے گا, ایک دوسرے سے ہی تذکرہ کیا, زیارت ناحیہ کے اوپر بات بہت کم کی جاتی ہے, انتہائی اہم زیارت ہے. ایک موقع کے اوپر لکھا ہے کہ اے میرے جد امجد, میں صبح شام آپ کی یاد میں خون کے آنسو روتا ہوں. کسی عارف سے کسی شخص نے پوچھا وقت کے امام سے ملاقات کا طریقہ کار کیا ہے, تو اس نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے وہ عادت اختیار کر لو جو تمہارے وقت کے امام کی عادت ہے. کہا وقت کے امام کی عادت کیا ہے؟ کہا جاتے نہیں ہے, میں انہوں نے بتایا نا میری عادت ہے کہ میں صبح شام اپنے جد امجد پہ آنسو بہاتا ہوں, تم اس عادت کو اختیار کر لو. صبح شام کہیں نہ کہیں سید الشہداء کا تذکرہ کر لیا کرو, تذکرے کے ذریعے سے اپنے لیے ہدایت طلب کرنے کی کوشش کرو، خود بخود تمہاری زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. احسان محترم، ہم لوگ کربلا کے ذریعے سے ایک میدان میں طلب کیے گئے، اللہ نے ہمیں ایک امتحان کی طرف طلب کیا. خوبی اس بات کی کہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کربلا کے ذریعے سے آگے بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں. وسائل پروردگار عالم نے فراہم کر دیا ہمارے لیے، سید الشہداء کی محبت کو ہمارے دلوں میں قرار دے دیا، اور اس کے بعد ہمیں دعوت دی ہے کہ آگے بڑھو اور مقامات کو حاصل کرو. سید الشہداء کربلا میں جب مصیبت میں پڑے تو اپنے ایک دوست کو پکارا. اب کربلا کے ان عظیم الشان کرداروں کو دیکھیں اور کوشش کریں اگلی کربلا میں مجھے اور آپ کو ان میں سے کوئی ایک کردار مل جائے، کوئی کردار مل جائے ہمیں. مثلا ان کرداروں میں سے ایک کردار سید الشہداء کے خادم جون کا کردار ہے. سیاسا میں ظاہری طور پر مقام و منصب سے محروم ہے، لیکن سید الشہداء اتنا چاہ رہے ہیں کہ جب جون زمین پر گرے ہیں تو خود تشریف لے گئے جون کی لاش کو اٹھانے کے. جون نے دیکھا کتنی بڑی سعادت مجھے نصیب ہو رہی ہے. جب جون دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آگے فون کر دیکھا تو دیکھا کہ ان کا سر سید الشہداء کے زانوں کے اوپر تھا، اور سید الشہداء ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اے خدا، یا جون نے ہماری راہ میں قربانی دی ہے، تو اس کے جسم میں خوشبو ڈال دے، اس کے جسم کو منور کر. اب کہ میرے دل میں تمنا نہیں ہونی چاہیے ہمیں جون کا کردار نصیب ہو جائے اگلی کربلا کے اندر. جب چوتھے امام ان لاشوں کو دفنا رہے تھے تو بنی آسد چوتھے امام کے پاس آئے اور کہا، مولا اس لاش کے اندر اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ ایک لاش میں سے خوشبو آتی تھی. پوچھا، مولا اس کی لاش میں سے خوشبو کیوں ہے؟ فرمایا، میرے بابا نے اس کی لاش کے لیے دعا کی ہے، ان کی لاش میں سے خوشبو آئے گی. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اگلی کربلا میں جب امام وقت تشریف لائیں ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما دے. سید الشہداء نے جب ان مصیبتوں کے اندر پھنس گئے ایک شخص کو پکارا ہے، اور اس شخص کو واحد شخص ہے جس کو سید الشہداء ایک فرد کو خط لکھ کر بلا رہے ہیں. پس منظر آپ کے ذہن میں ہے، کربلا کا میدان جمع ہوئے چلا جا رہا ہے، دشمن آئے چلے جا رہے ہیں، اور ایک موقع کے اوپر بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی سے ارشاد فرماتی ہیں، فرماتی ہے، بھیا لشکر دشمنوں کے آئے چلے جا رہے ہیں، کیا تمہارا کوئی چاہنے والا دنیا کے اندر نہیں ہے؟ تمہارا کوئی مونی سکم خار نہیں ہے؟ اب میں اگر اس جملے کو اور آگے بڑھاؤں تو میں کہوں گا کہ بی بی کہہ رہی ہوں گی کہ اے حسین، ہم بھی تاریخ کی اولاد میں سے ہیں، ہم فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، کیا کوئی چاہنے والا ہمارا نہیں ہے؟ سید الشہداء نے بہن کی فریاد کو سنا، ایک خط تیار کیا، خط کے اوپر لکھا کہ کوفہ کے فقیہ بچپن کے دوست حسین حبیب ابن مظاہر کے نام. اگر سید الشہداء صرف اتنا لکھ دیتے کوفہ کے فقیہ تب بھی عنوان بہت بڑا تھا، لیکن لکھ دیا بچپن کے دوست، اب بات بہت بڑی ہو گئی. اچھا، سید الشہداء نے کیوں لکھا بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام؟ سید الشہداء اتنی غربت میں ہے کہ حبیب کو یاد دلانا چاہ رہے، دیکھو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرا ساتھ ہو. سید الشہداء غربت میں آ گئے، حبیب ابن مظاہر کے پاس خط پہنچا ہے، حبیب ابن مظاہر گھر میں، شدید تقیے کا زمانہ ہے، نوکر بھی اطلاع دے دیتے ہیں، جاسوس بن جاتے ہیں. حبیب ابن مظاہر نے خط لیا، خط کو لے کر چوما، ان کا دل رو رہا ہے لیکن اظہار نہیں کر سکتے ہیں چونکہ اندازہ ہے کہ جاسوس ہر طرف ہے. زوجہ دیکھ رہی ہے، زوجہ نے پوچھا کس کا خط آیا ہے؟ کہا میرے مولا حسین کا خط آیا ہے. کہا کیا کہا ہے انہوں نے؟ فرمایا وہ کہہ رہے کہ میں غربت میں بیوی بچوں کے ساتھ رہ گیا، مجھے نہیں معلوم
ایک عظیم الشان شخص کے لیے سید الشہداء کے جیسے یہ لکھنا کتنا سخت ہوگا کہ میں بیوی بچوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں. زوجہ نے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا میرا ارادہ ہے کہ میں سوچوں گا اس کے اوپر کہ مجھے کیا کرنا ہے. تقیہ کا وقت ہے, زوجہ کو ایک دم سے غیرت آئی, کہا حبیب ابن ملا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فاطمہ کا بیٹا تمہیں بلا رہا ہے اور تم کہتے ہو ہمیں سوچنا ہے. اپنے نوکر کو اپنا وفادار پایا, پورے شہر کے اندر پہرا لگا ہوا ہے, کہیں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے. نوکر سے کہا کہ اے نوکر اس گھوڑے کو لے جا, اور گھوڑے کو لے جانے کے بعد شہر کے باہر کہیں پہ کھڑا ہو جاتا کہ میں دشمنوں سے گزرتا ہوا کسی طرح اس سواری تک پہنچوں اور اس سواری کے ذریعے سے کربلا کی طرف روانہ ہوں. نوکر روانہ ہو جاتا ہے, حبیب ابن مظاہر اپنے گھر سے نکلتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے اس نوکر تک پہنچے, سواری پہ سوار ہوں. ایک عجیب منظر علماء بیان کرتے ہیں, خدا شاہد ہے اس کربلا نے کیا کیا سکھایا ہے. ایک موقع پہ ایک منظر بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں نوکر دیکھتا ہے حبیب نہیں آئے ہیں اور سواری تیار ہے اور حسین پکار رہے کہ کوئی میری نصرت کے لیے آ جائے. جب نوکر دیکھتا ہے کہ سواری تیار ہے, کوئی سید الشہداء کی نصرت کے لیے جانے کو تیار نہیں ہے, تو وہ جانور کو دلاسا دیتا ہے, کہتا ہے سواری تو پریشان نہ ہو, اگر حبیب نہیں آئے تو میں نصرت کے لیے جاؤں گا. حبیب جب یہ سنتے ہیں تو اپنا سر پیٹ لیتے ہیں, کہتے ہیں فرزند زہرا پہ یہ وقت آ گیا ہے, اب کوئی نصرت کے لیے نہیں ہے, اب غلام تیار ہو رہے ہیں کہ نصرت کریں گے حسین کی. حبیب روانہ ہوتے ہیں, کربلا کی سمت بڑھ رہے ہیں, ادھر سید الشہداء نرغے آدھا کے اندر ہیں, ایک خیموں سے آلاتش آلاتش کی آوازیں آتی ہیں, کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. ایک موقع کے اوپر گرد و غبار بلند ہوئی ہے, سید الشہداء کے اعصاب کھڑے ہو گئے, دیکھا گرد و غبار ہے, کہا شاید کوئی دشمن آتا ہے, ہم حفاظت کے لیے جائیں گے. سید الشہداء فرماتے ہیں رک جاؤ میرا دوست آ رہا ہے, ہم خود استقبال کے لیے جائیں گے. ایک موقع میں سید الشہداء حبیب ابن مظاہر کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں, حبیب مولا کو دیکھ کر اپنے آپ کو قدموں میں گرا لیتے ہیں, فرمایا مولا غربت کا وہ سما کے آپ یہاں پر آئے ہیں, ایک قاصد آتا ہے, بی بی زینب کا سلام کہلواتا ہے, کہتا ہے حبیب تم پہ زینب کا سلام ہو, تم حسین کی نصرت کے لیے آ گئے. حبیب نے خاک بلند کی, کہا وہ وقت آ گیا, زینب غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہے. میں کہوں گا حبیب ابھی کربلا شروع نہیں ہوئی ہے, ارے عذرِ عاشورا شب غریبا یہ بی بی زینب خیموں کے اندر جا رہی ہے. مادم ہے اس وقت